تعالیٰ کی ذات ہے وہ کمال مطلق ہے, یعنی ایبسلوٹ پرفیکشن. یعنی یہ تھا کہ شخصیت نہیں ہے, کوئی پرسنالٹی نہیں ہے, بٹ ایبسلوٹ پرفیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اس کو اگر تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کہ کوئی ایگزامپل سے کہ واٹ از دیٹ مین.
دیکھیں اس کی ایگزامپلز جو ہے, یعنی کہ جو چیز خدا کو دیگر تمام اشیاء سے ڈیفرینشیٹ کرتی ہے وہ بیسیکلی یہی ہے. اور یہ کنسیپٹ تقریباً جتنے بھی علمی سلسلے ہیں نا, اس میں آئمہ طاہرین علیہ السلام کے علاوہ شاید ہی کسی نے اس کو اس طریقے سے ڈسکس کی. یعنی جیسے میں مثال کے طور پر کہ ایک اس سے آپ کے سوال سے ہی ریلیٹڈ ایک بات ہے اس کو بھی شامل کرتے ہوئے, کہ ایک بحث ہے عرش کے بارے میں, ٹھیک ہے, اور قرآن کریم میں ہے جیسے کہ الرحمن علی العرش استوى, کہ جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے, یعنی بیلنسڈ ہے. تو بذات خود جیسے عرش ہے, ہم کہتے ہیں کہ اوپر والا یا اللہ آسمانوں میں ہے یا اللہ عرش پر ہے. اچھا, ان باتوں سے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم. انہیں کبھی اس پہ ہم نے غور فرمایا ہے کہ اس نقطے سے کہ ہم کہتے ہیں خدا عرش پر ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟
یعنی خدا جو ذات ہے وہ ہم سے بلند ہے.
نہیں, مطلب خدا عرش پر ہے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کوئی ہم فزیکلی کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عرش کے لفظی معنی تخت کے ہوتے ہیں. یعنی عرش, ہم ہمارے ذہن میں جو کنسیپٹ ہے وہ یہ کہ عرش کسی بہت بلند مقام کا نام ہے جو ہم سے بہت اوپر ہے, تمام آسمانوں سے, سات آسمان بھی کراس کر جائیں سب کر جائیں تو پھر عرش آتا ہے, جیسے معراج میں بات کرتے ہیں, سفر معراج میں. تو یہ سب جو نکات ہیں نا, یہ بہرحال توحید کے حوالے سے یہ سینسیٹیو ٹاپکس ہیں, اور جب تک ان چیزوں کو نہ سمجھا جائے توحید خدا واضح نہیں ہوتی ہے. تو اسی انہی سب چیزوں کے نچوڑ کے طور پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا تھا کہ خدا کو کبھی بھی کسی شخصیت کے طور پہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں. اچھا, پرسنالٹی اور شخصیت کے اندر خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جسے ہم شخصیت کہتے ہیں نا, اسے ہم کچھ پراپرٹیز اور کریکٹرسٹکس کے ذریعے سے معین کر سکتے ہیں, فکس کر سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ نا, جیسے مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیبل ہے, یہ کرسی ہے, ٹیبل کو کرسی سے چیئر سے الگ آپ کیوں کر پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو اس میں نہیں پائی جاتی, اس میں کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو اس میں نہیں پائی جاتی, ٹھیک ہے؟ تو اس یعنی کہ اسے کہتے ہیں شخصیت, اسے کہتے ہیں پرسنالٹی, کہ جو کچھ مخصوص کریکٹرسٹکس کے ذریعے سے پہچانی جائے اور وہ کریکٹرسٹکس دوسرے میں نہ موجود ہوں, لیکن وہی کریکٹرسٹکس اس کو لمیٹڈ بھی کرتے ہیں کہ اس میں اتنا ہے, یہ والی چیز نہیں ہے. صحیح ہے, اپنی مخصوص صفات کے علاوہ دوسری چیز اس میں نہیں ہے. خدا کے حوالے سے جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ خدا اس حقیقت کا نام ہے کہ جس حقیقت سے تمام چیزیں اپنی خصوصیات حاصل کرتی ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر کہ اگر آپ کے سامنے رینگنے والی مخلوق ہے, اگر آپ کے سامنے اڑنے والی مخلوق ہے, اگر آپ کے سامنے دوڑنے والی مخلوق ہے, اگر آپ کے سامنے بہتا ہوا پانی ہے, تمام کی تمام چیزیں مخلوق خدا ہیں. اور مخلوق خدا ہونے کا مطلب ہے کہ ہر ایک کے پاس جو بھی صفت ہے وہ سب اپنے خالق سے حاصل کر رہے ہیں. اگر خالق ان صفات کو خود نہیں رکھتا ہے, دے گا کیسے؟ بات واضح ہو رہی؟ یہاں سے چیزیں پہ بہت کمپلیکس ہوتی چلی جاتی ہیں ہمارے ذہن کے اعتبار سے. یعنی اب خدا کے پاس بہاؤ بھی ہے, خدا کے پاس ٹھہراؤ بھی ہے, خدا کے پاس جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں سب ہیں, پھر وہ خود کیا ہے؟ صحیح, اس مقام پر آنے کے بعد آئمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. ٹھیک ہے, یعنی اس جگہ پر پہنچنے کے بعد جب ہماری عقل اس مقام پر آتی ہے نا, تو ہم بہت زیادہ عاجزی محسوس کرنے لگتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ انکمپیٹنٹ فیل کرنے لگتے ہیں, کہ جتنی ہماری عقل ہے اس عقل کے تحت ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے, یعنی میں کیسے سمجھوں اس حقیقت کو کہ جس کے پاس یہ سب کچھ ہے اور پھر بھی وہ اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے. اس کے لیے میں نے کچھ ایگزامپلس سوچی تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے پہلے بیان بھی کی تھیں, اور وہ ایگزامپلس جو مجھے بہت زیادہ سوٹیبل لگتی ہیں وہ انرجی اینڈ فیلڈ کا کنسیپٹ ہے. یعنی فار ایگزامپل میں نے میگنیٹزم کی مثال دی تھی کہ میگنیٹزم کے اندر ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جو کہ ہر جگہ ہے, لیکن کس شکل میں ہے, کس حالت میں ہے, اس کی فارم کیا ہے, اس کی شیپ کیا ہے, کچھ نہیں پتا. میگنیٹک فیلڈ کو آپ کسی بھی سینسز میں سے محسوس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. جو فیلڈ افیکٹ ہے وہ سینسز کی حد سے باہر ہے, ٹوٹلی باہر ہے, لیکن اس کو سینس کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک مخصوص میڈیم چاہیے ہوتا ہے جس کو آپ میگنیٹ کہتے ہیں. میگنیٹ کے پاس میگنیٹک فیلڈ نہیں ہوتی ہے, میگنیٹ میگنیٹک فیلڈ کو سینس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ جو دوسرے مٹیریلز ہوتے ہیں مخصوص, جیسے جو کہا جاتا ہے کہ آئرن, کوبالٹ, نکل وغیرہ, کہ وہ اگر اپنے آپ کو میگنیٹ سے اٹیچ کر لیں تو میگنیٹک فیلڈ کو سینس کر سکتے ہیں. صحیح غلط تو نہیں کہہ رہا نا, یعنی میگنیٹک فیلڈ ہر جگہ موجود ہے, کسی بھی سینس میں نہیں آتی.
میگنیٹ کی وجہ سے نہیں ہے,
ہاں, یعنی میگنیٹک فیلڈ اپنی جگہ موجود ہے. آپ کوئی بھی کہیں دکھاؤ, سونگھاؤ, ٹیسٹ کراؤ, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. کسی بھی ان سینسز کے کسی دائرے میں آتی نہیں, لیکن آپ سے کہیں کہ کیا ہر جگہ موجود ہے, بالکل موجود ہے, ثبوت ثابت کریں, آپ میگنیٹ لا کے رکھ دیں گے کہ یہ میگنیٹ جو ہے اپنے آپ کو مخصوص ڈائریکشن میں الائن کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ میگنیٹک فیلڈ کو سینس کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ مخصوص مٹیریلز ہیں جو میگنیٹک فیلڈ کو سینس کر سکتے ہیں لیکن میگنیٹ کے وسیلے سے, خود نہیں. یعنی لوہے کا ایک ذرہ پڑا ہوا ہو, لوہے کا ایک ٹکڑا موجود ہو, وہ خود نہیں میگنیٹک فیلڈ کو سینس کرے گا, لیکن جب وہ اپنے آپ کو میگنیٹ سے وابستہ کر لے گا, اس کے ساتھ چپک جائے گا, اس کے ساتھ متمسک ہو جائے گا, تو وہ میگنیٹ کے وسیلے سے میگنیٹک فیلڈ کو سینس کر پائے گا. یہ پورا نظام ہے توحید و ولایت, یہاں تو سمجھ میں آ جاتا ہے اس مثال سے, کہ جو حقیقت وحدانیت ہے وہ ہر جگہ ہے لیکن کسی کے لیے سینسیبل نہیں ہے. یعنی کہ میگنیٹک فیلڈ ایک مخلوق ہے نا, لیکن آپ سمجھیں آپ خود اس کو کسی بھی حسی ایجنسی سے اس کو سینس ہی نہیں کر سکتے. تو جب ہم ایک مخلوق کے بارے میں عاجز ہیں کہ اس کی حقیقت کو بیان کریں تو چے جائے کہ تو یہی وہ مثال ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہیں, کہ خدا کے حوالے سے جب ہم مخلوقات پہ غور کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں اور ہمارے دماغ عاجز ہونا شروع ہو جاتے ہیں مخلوقات کی حکمت, خلقت کی حکمت کو سمجھنے میں, تو ہم صرف ایک ہی جملہ کہہ سکتے ہیں, سبحانہ و تعالی, سبحانہ و تعالی, کہ وہ ہستی کسی بھی اس پیرامیٹر میں کے ذریعے سے سمجھے جانے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم مخلوقات کو درک کرتے اور سمجھتے ہیں. اور یہی وہ جو بحث تھی عرش والی, اس میں بھی امیر المومنین علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ عرش سے تم کیا مراد سمجھ رہے ہو, کہ عرش کسی تخت کا نام ہے جس پہ خدا بیٹھا ہوا ہے؟ عرش علم خدا ہے, عرش قدرت خدا ہے, عرش نور خدا ہے, اور جو حاملان عرش ہیں وہ اللہ کے وہ مخصوص بندے ہیں جو خدا کے نور اور عظمت اور علم کو حمل کرتے ہیں اور جن کے ذریعے سے خدا اس پوری کائنات کے نظام کو چلاتا ہے. عرش کے یہ معنی ہے, عرش کا معنی یہ نہیں کہ کوئی تخت ہے جس پہ خدا بیٹھا ہوا ہے, तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट कंसेप्ट। और फिर आपने फरमाया कि चाहे अर्श हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज को खुदा ने उठाया हुआ है, यानी कोई चीज खुदा को नहीं उठाती है ना उठा सकती है। तो बेसिकली सारा जवाब यही है कि जो एग्जांपल है, यानी फील्ड इफेक्ट अगर आप देखेंगे ना, फील्ड इफेक्ट्स की एग्जांपल तौहीद को समझने के हवाले से क्लोजेस्ट है, क्योंकि जितनी भी फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं टोटली नॉन मटेरियल होती हैं। मतलब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड को ले लें, मैग्नेटिक फील्ड को ले लें, खुद लाइट को ले लें, कि जो चीज़ें भी फील्ड इफेक्ट डिस्प्ले करती हैं ना, उसको जैसे खुद रोशनी है, आप रोशनी को देख लें कि रोशनी से हर चीज़ नज़र आती है, रोशनी खुद किसी को नज़र नहीं आती, क्योंकि रोशनी अगर खुद अपनी कोई एग्जिस्टेंस रखती तो मुझे अपने और आपके दरमियान कुछ महसूस होता कि कुछ हायल है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मौजूद है जिसके ज़रिए से मैं सबको देख पा रहा हूँ, लेकिन बीच में कुछ नहीं है। तो ये मेरे और आपके दरमियान कुछ नहीं है, मेरे और आपके दीवार, इट इज़ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। तो ये क्या चीज़ है कि जो सबको रोशन करती है खुद नज़र नहीं आती? अगर आप रोशनी के हवाले से देखें कि किस कदर रोशनी जो है वो सितारों से और सूरज से ज़मीन पर आती है, अगर एक एक लाइट पार्टिकल का वज़न 10^-9 ग्राम्स भी होता तो किस कदर बोझ हम महसूस कर रहे होते। मतलब ये पूरी चीज़ है, वेटलेस है, कोई वज़न नहीं है, इसको स्मेल नहीं किया जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके ज़रिए से आप हर चीज़ को देख रहे हैं। तो अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़ के खुदा ने जो अपनी मिसाल दी है, एक तमसील दी है नूर के हवाले से, तो ये वो है जिससे हम क्लोजली इस पे जितना गौर करते जाए ना, तो हमारी अकलें इस मखलूक की खसूसियात को समझने से आजिज़ हो जाती हैं। तो इस जगह पर पहुंचने के बाद हम कहते हैं कि वो अल्लाह जो इस पूरे निज़ाम का खालिक है वो इससे बालातर है, और यही असल तौहीद है। असल तौहीद यही है कि जब इंसान की अक्ल अपनी आजिज़ी का एतराफ़ कर ले उसकी मारिफत के मुकाबले में, कि माअरफना का हक मारिफत एक व माअबदना का हक इबादत एक, जो है अलैहि सलाम की दुआओं के जुमले, यही। जी, हमारी गुफ्तगू जो थी जिहाद नफ्स के हवाले से, तो उसमें बस एक दो जुमलों में मैं उसको समअप कर दूं कि बात क्या थी, कि गुफ्तगू ये थी कि इंसान का नफ्स बुनियादी तौर पर दो पोलैरिटीज़ के दरमियान मौजूद है, जिनमें से दोनों उसको अपनी तरफ खींच रही हैं। एक पोलैरिटी रूहानियत है, एक जिस्मानियत है, और नफ्स उन दोनों के दरमियान मौजूद है। ज़ाहरी तौर से नफ्स पर जिस्मानियत के असरात ज़्यादा हैं, क्योंकि नफ्स ने जब आँख खोली तो अपने आप को इस जिस्म मादी के अंदर पाया, और नफ्स जब अमल करता है या जब अपने आप को ज़िंदगी में आगे लेके चलता है तो जिस्मानी तकाज़ों को वो सबसे ज़्यादा महसूस कर रहा होता है। यहाँ पर इस बात का इनकार कोई भी नहीं करता कि जिस्म है, जिस्म की अपनी सिग्निफिकेंस है, लेकिन जिस चीज़ की तरफ दीन का और अंबिया अलैहिस्सलाम का इसरार है वो ये कि जिस्म को असल ना समझना शुरू कर दो, यानी इसे अपने लिए टूल समझो, इसे अपने लिए ज़रिया जानो, इसको असल ना समझना शुरू कर दो, यानी इसे अपने ऊपर सवार ना करो, ठीक है, इसको सिर्फ एक औज़ार और एक ज़रिए की हैसियत से अपनी ज़िंदगी में अख्तियार करो। अच्छा, फिर यहाँ पर जो आखमैनी एक बात बयान करते हैं कि हमारे जिस्मानी जितनी भी क़ुव्वतें हैं, क़ुवा हैं, फैकल्टीज़ हैं, ये नफ्स का लश्कर हैं, यानी जिहाद नफ्स में नफ्स इन्हीं सिपाहियों के ज़रिए से काम करता है। तो ये हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये तुम्हारे सिपाही हैं, इन्हीं के ज़रिए से तुम काम करोगे। लेकिन बस फ़र्क क्या है कि अगर इंसान अपने नफ्स को अक्ल और शरा के ताबे ना करे तो वहम और अल्टीमेटली शैतान वो इस नफ्स पर गलबा हासिल कर लेते हैं और नफ्स इनकी विलायत के अंदर अंदर चला जाता है, और फिर उसके जितने भी ये कुवा और लश्कर हैं ये जुनूद शैतान बन जाते हैं। और अगर अक्ल और शरा के मातहत काम हो तो यही लश्कर जो हैं ये क्या बन जाते हैं, जुनूद रहमान बन जाते हैं, और इंसान को आलम मलकूत तक पहुँचने का सबब और वसीला और ज़रिया है। ठीक है, ये बुनियादी चीज़ थी जिस पर हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि इट सेट्स अप द बेसिक सिनेरियो ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर हम ये बात करें कि भाई ये सब चीज़ें बेकार हैं, एक जो एक बात होती है ना कि ये तमाम की तमाम चीज़ें धोखा हैं, फरेब नज़र हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सूफ़ी ट्रेडिशंस में कि वो जिस तरीके से सफाए कल्ब के अलावा बाकी हर चीज़ को बातिल और इलूजन समझ रहे होते हैं। दीन के पास ऐसा कोई नज़रिया नहीं, यानी अम्बिया अलैहिस्सलाम ने जो नज़रिया दिया है वो ये नहीं है, बल्कि अम्बिया ने यह बात सिखाई है कि खुदा ने जितनी चीज़ें खल्क की हैं हर एक की सिग्निफिकेंस है, लेकिन तुम्हारी मारिफत यह होना चाहिए कि हर चीज़ की हद को पहचानो, हर चीज़ की लिमिट तुम्हें मालूम होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर कि जिस्म की लिमिट क्या है, कि अगर ये दीन के मुकाबले में आ जाए, अगर ये हक के मुकाबले में आ जाए तो फिर इस जिस्म को आप बाकी नहीं रखेंगे, इस जिस्म को बचाने की फिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, इस जिस्म को आप क्यों बचाएंगे, यानी इसको फॉर एग्जांपल फीड क्यों करेंगे, इसको जिंदा क्यों रखेंगे, क्योंकि यही जिस्म आपको जो इम्तिहान इलाही है उसके मराहिल से गुजरने में आपका मददगार है, ये आपकी सवारी है। तो अंबिया ने जो नुक्ता नज़र हमको दिया है वो ये कि कोई चीज़ ना इल्यूजन है ना इविल है। इल्यूजन और एविल उस वक्त बन जाती है जब आप उसको उसकी हदों से निकाल कर दूसरी जगह पे ले जाते हैं, हदों को क्रॉस कर जाते हैं। यानी हम इस जिस्म को असल जानकर इसकी खिदमत में लग जाएं और इस जिस्म को जिस काम लेने के लिए खुदा ने पैदा किया वो भूल जाएं, उस वक्त ये चीज़ एविल बन जाती है, खराबी का जरिया बन जाती है। वरना ये सब का सब ऐन हक है। खुदा ने जितनी भी चीज़ें खल्क की हैं, खुदा ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, हमें दी हैं, उनमें से कोई भी चीज़ बुराई नहीं है, कोई भी चीज़ धोखा नहीं है, कोई भी चीज़ फरेब नहीं है। यानी खुदा ने हमारे साथ कोई फरेब खुर्दगी का खेल नहीं खेला है कि एक हमारे सामने हमें जिस्म पकड़ा दिया या सारी चीज़ें दे दी या कुछ ख्वाहिशात दे दी और उसके बाद खुदा कह रहा है ये तो मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि सिर्फ खुदा ये चाह रहा है कि जो कुछ हमने तुमको दिया है उसकी रियल वर्थ को पहचानो, रियल वैल्यू को पहचानो, उससे जो काम लेना है वो काम लो और अपने असल मकाम की तरफ सफर करो। ठीक है, तो
वो जो है कि माल और औलाद ये फितना है, उसको आप मसलन अभी आप कह रहे हैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है बल्कि सब चीज़ें हक पर है, वो खुदा ने एक चीज़ दे के फितने में, तो
फितने का मतलब आजमाइश है,
यानी
बुरा नहीं है।
हाँ,
तो यही चीज़ है ना, यानी कि ये जितनी चीज़ें हैं, जैसे यही तो बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस्म है या जिस्मानियात हैं या जितने माहौल में हम मौजूद हैं, इन सब की सिग्निफिकेंस ये है सामने कि इसको इस्तेमाल करना है हक की तरफ जाने के लिए। यानी ये इविल नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर क्रिश्चियनिटी के अंदर ये नज़रियात आ गए हैं कि औरत इविल का नाम है, इस्लाम ऐसे किसी नज़रिए का हामिल नहीं है, बल्कि लेकिन इस्लाम इस बात को भी समझाता है कि तुम अगर मिसाल के तौर पर ये तमाम ताल्लुकात कायम करते हो इसकी लिमिट्स को मद्देनज़र रखो और इसके अंदर, यानी इसके अंदर जो अहकामात हैं ये इसके असल मकसदियत को सामने रखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस्लाम मर्द और औरत को मिलाता है और एक फैमिली डेवलप करता है उसके क्या मकासद हैं। इसलिए नहीं कि तुम खुदा को भूल जाओ, हर चीज़ को भूल जाओ, अपनी आखिरत को भूल जाओ और बस खाली इसके खिदमत में लगे, ये बात है। तो ये इम्तिहान किस बुनियाद पर है, اس بنیاد پر کہ ہم اس کو لینے کے بعد اپنے اصل مقصد کو یاد رکھتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں. یہ امتحان ہے, یہ فتنہ ہے. اولاد کس لیے فتنہ ہے؟ کہ اولاد کو حاصل کرنے کے بعد ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اولاد کو خدا کے رستے میں لگاتے ہیں یا اولاد میں گم ہو جاتے ہیں, یہ فتنہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہی چیز آپ کو آگے بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے, وہی چیز خدا نہ خواستہ اگر اپنی مقصدیت کھو بیٹھے تو نیچے گرانے کا بھی ذریعہ ہے. فتنہ یہ ہے کہ ان دو میں سے کس کا انتخاب کرتے ہو, کس رستے کو چوز کرتے ہو. ٹھیک ہے, یہ فتنہ ہے. فتنے کا مطلب کوئی برائی نہیں ہے, آزمائش ہے, امتحان ہے, لیکن اگر یہ نہ ہو تو آگے بڑھنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے.
فتنے کا مطلب کیا ایکچولی, روٹ میننگ فتن
جو یہی ہے, آزمانا, یعنی کہ ایک ایسی چیز کے جس کے ذریعے سے انسان کو ٹیسٹ میں ڈالا جائے, آزمائش میں مبتلا کیا جائے. اور جو تھوڑا سا میں نے ایک غور کیا ہے اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم میں فتنہ بھی ہے بلا بھی ہے. عام طور سے دونوں کو انٹرچینجبلی استعمال کیا جاتا ہے, لیکن فتنہ لگتا ہے کہ ایسی آزمائش ہے کہ جو ایک سسٹم میں بلٹ ان ہے, اور بلا ایک ایسی آزمائش ہے کہ, یعنی بلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں اس کی حالت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, وہ بلا ہو جاتی ہے. یعنی کیونکہ بلا کے معنی اسی سے نکلے ہیں, بلونا سے, کہ جیسے دودھ کو آپ ہلاتے رہتے ہیں ہلاتے رہتے ہیں, تو یعنی بلا از چینجنگ. امن کی حالت خوف سے بدل گئی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یعنی جو نعمت ہے اس میں تبدیلی آ گئی, تغیر آ گیا, یہ بلا ہے. اور فتنے کا مطلب ہے کہ جتنا کچھ بھی نظام میں چیزیں بلٹ ان ہیں, ہر ایک ذریعہ آزمائش ہے, مال ہو, اولاد ہو, رشتہ داریاں ہوں, تعلقات ہوں, ان میں سے کوئی چیز بھی اصل نہیں ہے, یہ سب کا سب فتنہ ہے. یعنی ان اس پورے سسٹم میں چیزوں کو رکھا گیا ہے, ہر چیز تمہیں آزما رہی ہے کہ تم اس میں گم ہو کے خدا کو بھول جاتے ہو یا اس کو استعمال کرتے ہوئے خدا کی طرف بڑھتے ہو. یہ فتنہ ہے, یہ بات سمجھ میں آتی. اچھا, اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے کہ جب ہم نے بنیادی چیز کو سمجھ لیا کہ ہمارا جہاد کیا ہے, جہاد نفس کیا ہے, کہ ہم کے نفس اپنے لشکروں کو, لشکر سمجھ گئے, نفس کا لشکر کیا ہے, یہ ہمارے اعضاء و جوارح, نفس ان لشکروں کو جنود رحمان بناتا ہے یا جنود شیطان بناتا ہے, یعنی اس پر عقل اور شرع کی حکومت قائم کراتا ہے یا وہم اور شیطان کی دسترس میں دے دیتا ہے اس کو. یہ ہے جہاد نفس, یہ ہے جہاد اکبر. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد یہ اس بیسک ڈیفینیشن, جہاد نفس کی بیسک ڈیفینیشن کے بعد پھر اس کے ٹولز کیا ہیں. سب سے پہلی چیز بیان کرتے ہیں کہ مجاہدہ با نفس و حرکت بجانب حق تعالی, اس کے لیے پہلی شرط ہے تفکر, فکر کرنا, غور و فکر کرنا پہلی شرط ہے جہاد نفس کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ غور و فکر کے ذریعے سے ہی انسان چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے قابل ہوتا ہے اور ہر چیز کو اس کے درست مقام پر رکھنے اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. تو تفکر پہلی شرط ہے. اچھا, تفکر کے بارے میں پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہر شب و روز کم از کم کچھ وقت اس پر صرف کرے, فکر کرے کہ اس کے مولا نے, یعنی خدا نے, اس دنیا میں اس کو کیوں پیدا کیا ہے, اور یہ جتنے بھی اسباب ہیں جو انسان کی آسائش کے لیے, اس کی راحت کے لیے, اس کے سکون کے لیے فراہم کیے گئے ہیں, یہ سب کیوں ہیں, خدا نے اس نظام میں ہمیں کیوں خلق کیا, اس طریقے سے اس زندگی میں ہمیں کیوں رکھا. یہ ہمارا صحیح و سلامت بدن اور ہمارے تمام قوا جو صحیح صحیح کام کرتے ہیں, اور جس میں سے ہر ایک کے اندر اتنے منافع ہیں, اتنا بینیفٹ ہے ہمارے لیے کہ ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر, یہ ہمیں خدا نے کیوں دیے, یہ بساط نعمت رحمت کیوں پھیلائی. اور یعنی ایک یہ نعمت ہے جو ہماری ہم سب کی ذات میں موجود ہے, اس سے بڑی نعمت نبی اور کتاب ہے, اگرچہ کہ ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے. یعنی انبیاء علیہ السلام کو نازل کرنا اور کتاب کو بھیجنا اس کے ساتھ, یہ اس سے بڑی نعمت ہے کہ جو خدا نے ہمیں اپنی ذات میں اور ہماری اپنی ذات سے ملحقہ جو سکون اور آرام اور اطمینان ہے اس کی شکل میں ہم کو دیا ہے. تو یہ تمام کے تمام کام خدا نے کیوں کیے ہیں, اور اس کے مقابلے میں ہمارا وظیفہ یا ہمارا فرض یا ہماری ذمہ داری زندگی میں کیا بنتی ہے. کہتے ہیں سب سے پہلے جو ہمیں تفکر کرنا ہے کہ ایک جو ہمیں زندگی دی, اس زندگی کو نعمتوں اور رحمتوں سے پر کیا ذاتی اعتبار سے, اور اس کے بعد نعمت اضافی یعنی نبی امام اور کتاب کی شکل میں ہدایت ہمارے سامنے رکھی. ان تمام چیزوں سے کے بعد ہمارا مالک یا ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے, اس امر میں انسان تفکر کرے اور روزانہ تفکر کرے کہ کیا یہ تمام کے تمام سسٹم اور نظام فقط اس لیے ہیں کہ ہم ایک حیوانی زندگی اور شہوتوں پر مبنی روٹین فالو کرتے رہیں. اچھا, اس چیز کو میں نے اسٹڈی کیا ہے تھوڑا سا اور بہت ہی عجیب سا ایک لگا ہے مجھے. آپ لوگوں نے کبھی حیوانات کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے؟ جو مختلف قسم کے حیوانات ہیں, مختلف قسم کے حیوانات ہیں, آپ کو دیکھیں گے کہ نارملی انسان کے اندر جتنے کام ہیں, یعنی مثال کے طور پر انسان, ہم یہ تصور نہیں کرتے کہ حیوانات دھوکہ دیتے ہیں. یعنی ہمارے پاس شاید ایک ذہن میں یہ ہے کہ حیوانات بہت اسٹریٹ فارورڈ لائف گزارتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ان میں دھوکہ بھی ہے, ان میں فریب بھی ہے, ان کے اندر گروپنگ بھی ہے, ان کے اندر غنڈہ گردی اور بدماشی بھی ہے, سب کچھ ہے. مطلب وہ زندگی جو نبی کی تعلیمات سے متاثر نہ ہونے والے انسان جس لیول پر بھی گزارتے ہیں, سب کے لنکس آپ کو حیوانی زندگی میں ملیں گے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ حیوانات خالی یہ کھانے پینے والی مخلوق کا نام ہے, ایسا نہیں ہے.
صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکتے.
وہ مسئلہ نہیں, بلکہ میں آپ کو ایک دوسری سوچ کی طرف وہ کرنے اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے, یعنی اینیمل کنگڈم میں یہ سب چیزیں رکھنے سے خدا ہم کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اس تمہاری زندگی میں, اگر تمہاری زندگی پوری کی پوری اے ٹو زیڈ صرف حیوانات کے کسی نہ کسی کیریکٹرسٹک سے میچ کر رہی ہے, تو تم آخرت میں مجھ سے انسانوں کے اجر و جزا کو کیسے طلب کرو گے؟ یعنی میں نے وہ اجر اور جزا جو انسان کے لیے رکھی ہے, یعنی جنت, یعنی ملکوت, یعنی ابدی اور دائمی نعمتیں, اگر تم زندگی ایسی گزار رہے ہو کہ یہ حیوانات کو میں نے بطور نمونہ حیات عرضی کے طور پر تمہارے سامنے رکھ, تمہاری پوری زندگی کسی نہ کسی حیوان پہ جا کے فٹ ہو رہی ہے, تو اجر جب لینے آؤ گے تو میں تمہیں اس حیوان والے ہی اجر دوں گا نا, پھر اسی کے ساتھ بھیجوں گا نا کہ بھئی تم نے اپنی زندگی اس کے مثل گزاری, اور تم سزا کے مستحق کیوں قرار پاؤ گے کہ تم نے عقل رکھنے کے باوجود ایسی زندگی گزاری, اس کو تو میں نے نعمت عقل نہیں دی تھی. یعنی ایک, اگر تمہاری زندگی میں وہی ساری چیزیں ہیں جو چمپینزی میں, چمپینزی بھی آپ غور کیا ہوگا, بہت ریسرچ ہے اس پہ کہ وہ بھی ٹولز بھی بناتا ہے مثال کے طور پر, کاریگری بھی کرتا ہے, اور ساری چیزیں وہی ہمارے سے میچ کر رہی ہیں.
جی جی, بندر کی زندگی کو کہہ رہا ہے سب سے زیادہ نزدیک
یہی ہے. ہاں, کس سے؟ تو مطلب جی, تو بالکل وہی بات ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کس لیول پر ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم ابھی تک انسان نہیں بنے. اگر میری لائف میں صرف اور صرف وہی فیچرز اور کیریکٹرسٹکس اور طور طریقے پائے جاتے ہیں جو کسی نہ کسی جانور کے اوپر جا کے فٹ ہو جاتے ہیں, ابھی تک انسان نہیں بنے, انسان کب بننا شروع ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو بہت پہلے ہم نے ایک چیز آپ کے سامنے رکھی تھی, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. انسان وحی کی تعلیم سے بننا شروع ہوتا ہے. رحمان جس نے قرآن کا علم عطا کیا انسان کو خلق کیا. یعنی جیسے علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ساری ایک سیریز میں پڑھنے والی ہیں, الگ الگ نہیں ہیں. الرحمن, رحمان نے سب سے پہلی رحمانیت کیا انسان کے لیے, علم القرآن, تعلیم قرآن. یعنی وہ رحمان جو عرش پر ہے وہ رحمان انسانیت کے لیے یہ حیوانیت نہیں بھیج رہا ہے تحفے میں, تعلیم قرآن بھیج رہا ہے. خلق الانسان, اس علم قرآن کے وسیلے سے انسان خلق ہوتا ہے. علمہ البیان, اور پھر اس کو بیان سکھایا, تو اس کے بعد جو بیان آتا ہے یعنی ایکسپریشن آتی ہے انسان کی, چاہے وہ قول کے ذریعے سے ہو یا فعل کے ذریعے سے, وہ انسانی ایکسپریشن ہے. پاور آف انالیسس ہے انسان کے پاس, کیونکہ انسان ان تمام سے اعلیٰ درجے کا حیوان ہے. ہاں, یعنی اسی لیے وہ ان تمام حیوانات کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے, ان تمام حیوانات کو اپنے مقصد کے لیے یوز کرتا ہے. لیکن اگر اس کی لائف میں انسانی پہلو نہیں ہے, یعنی جو کچھ وحی کے ذریعے سے تعلیم دیا گیا ہے وہ انگریڈینٹس لائف میں موجود نہیں ہے, تو اسٹل وہ حیوانی لیول پر ہی ایگزسٹ کرتا ہے. وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اپنے زندگی, امتحانی زندگی کو گزارنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں جائے اور کہے کہ تو نے انسان کے لیے جو اجر رکھا تھا وہ مجھے دے دے. یہ اس کا حق نہیں پہنچتا. وحی سے مراد جو پیغام خدا کی طرف سے حضرت آدم سے لے کے پیغمبر اکرم تک آتا رہا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے. اس میں دیکھیں ایک چیز جو بات ہے, اس میں وہی دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو ہم نے مسلسل ایک بات کو دہرایا ہے, فطرت کی موجودگی. یعنی فطرت خود ایک پیغمبر ہے, عقل و فطرت خود ایک پیغمبر ہے جو انسان کے باطن میں خدا نے رکھ دیا. ٹھیک ہے, اور اس کو مزید کوربریٹ کرنے کے لیے, اس میں ہر قسم کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام موجود ہیں. کہ اگر فطرت اور عقل کہیں گڑبڑ کر رہی ہو تو آپ کے پاس پورا نصاب موجود ہے, سلیبس موجود ہے, کہ آپ ان سے جا کے پوچھ لیجئے اور ان سے جا کے کوربریٹ کر لیجئے. تو جو لوگ مثال کے طور پر انبیاء خارج سے یعنی انسانی شکل میں جو پیغمبر آئے ان سے کسی وجہ سے اٹیچ نہیں ہو پائے, لیکن اگر اپنی فطرت اور عقل کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں, وہ بھی راہ حق سے دور نہیں ہے. کہ اس کی مثالیں مطلب خدا کے پاس موجود ہیں, لیکن ان جنرل یعنی کہ یہ ایکسیپشنز ہیں, یہ کیسز ایکسیپشنل ہیں کہ جو اس قسم کے افراد کے, لیکن ان جنرل لوگوں کے لیے کیا ہے کہ پیغام وحی جو نبی کے ذریعے سے نازل ہوا ہمارے لیے. بالکل 100% کمپلیمنٹ کریں گے. اچھا, تو یہاں پر جو بات ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا فقط اس کے لیے ہیں کہ حیات حیوانی و ادارہ کردن شہوت است, کے بعد تمام حیوانات شریک ہستیں. یعنی کیا ہم اپنی زندگی کو اس لیول پر گزارتے رہیں, ان چیزوں کے طریقے سے گزارتے رہیں کہ جس میں ہم تمام حیوانات کے ساتھ مشترک ہیں. ٹھیک, جیسے وہی جس کی تھوڑی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی کہ انسان, یعنی اگر آپ غور کریں اور اینیمل کنگڈم پہ غور کریں اور انسانی زندگی پہ غور کریں جو نارمل انسانوں کی لائف گزر رہی ہے, آپ کو تقریباً 100% چیزیں میچ مل جائے گا کہ یہ کریکٹرسٹکس اس جانور میں, یہ اس میں, یہ اس میں, یہ اس میں. تو اسی طریقے سے اب یعنی اب میں آپ یہاں پر ایک جملہ کا اضافہ کروں, اپنی اولاد کی نگہداشت کرنا، اس کے لیے غذا فراہم کرنا، اس کے لیے گھر بنانا، یہ حیوانی کریکٹرسٹک ہے. اپنی اولاد کو خدا کے رستے پر لگانا یہ انسانی کریکٹرسٹک ہے. جو اپنی اولاد کے لیے خالی ان کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، ان کی ویلفیئر کا خیال کر رہے ہیں، ان کی غذا فراہم کر رہے ہیں، وہ حیوانیت کی سطح پر مشترک ہیں. حیوانات بھی یہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں آپ بلند نہیں ہو رہے، ان سے بلند ہو رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیول پر، اگر اس سنت پر عمل کر کے بلند ہو رہے ہیں، یا امام حسین کی سنت پر عمل کر کے بلند ہو رہے ہیں، وہ انسانی سطح ہے. کہ میں اپنی اولاد کو اس لیے چاہتا ہوں کہ اسے ایک الہی انسان بناؤں، میں اپنی اولاد پر انویسٹمنٹ اس لیے کرتا ہوں کہ انسانیت میں اچھے افراد کا اضافہ ہو. یہ چیز حیوانات کے پاس نہیں ہے. کون سے؟ بالکل بالکل بالکل. یعنی وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، کہ جو ہمارے سامنے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی سنتیں یہی ہیں نا، کہ ان کی فکر اس پہ نہیں تھی کہ میں اپنی اولاد کی ویلفیئر پہ اپنی ساری دقت اور محنت صرف کر دوں، کھلا پلا دوں، اچھا گھر دے دوں، اچھے وسائل حیات فراہم کر دوں، کیونکہ یہ ساری کام حیوانات بھی کر رہے ہوتے ہیں. اپنی اولاد کو خدائی انسان بناؤں، اپنی اولاد کے لیے اس چیز کی محنت کروں کہ وہ انسانی معاشرے میں بہتر افراد کے طور پہ سامنے ہیں.
تو یہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ اپنی اولاد کے کھانے پینے رہن سہن کا خیال رکھ رہا ہے، اور وہ کہے کہ میں بڑا تیر مار رہا ہوں اور بڑا ہی،
ہاں یعنی میں جی
جی، تو وہ کہنا صحیح نہیں ہوگا. اس لیے کہ
وہ ایک حد ہے، وہ خالی وہ صرف ایک حد ہے. نہیں، وہ صرف ایک حد ہے. یعنی اس حد میں اگر انسان اس حد کے اندر ہے تو وہ اس بات کو کلیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ میں انسانی کام کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں اور حیوانات مشترک ہیں. حیوانات بھی یہی کام کر رہے ہیں، ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بات یہاں پہ یہ نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے جہاد نفس کی. تو یہ اس مین ٹاپک کے تناظر میں بات کو سمجھیں، کہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ ہمیں یہ کرنا ہی نہیں، بلکہ جب ہم اپنے نفس کو روحانی بنانا چاہ رہے ہیں، جب ہم اپنے پورے نظام زندگی کو خدا کی طرف حرکت دینا چاہ رہے ہیں، تو اس میں، اس تناظر میں ساری چیزیں کہاں فٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اصل سوال یہ، اصل سوال یہ نہیں کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں، یہ بات اس پہ بحث نہیں ہو رہی ہے. تو اس جہاد نفس میں، اس جہاد زندگی میں جو انسانی پہلو ہے، انسانی پہلو اس سے ایڈ نہیں ہوتا ہے. اور اسی کے دوسرے طرف، جیسے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس چیز کا مظاہرہ کیا، وہ یہی مظاہرہ کیا کہ اگر اتنی مطلب بڑھاپے میں اولاد خدا نصیب کرتا ہے، اور اگر خدا حکم یہ دیتا ہے کہ اس اولاد کو اپنے سے جدا کر دو، تو حضرت ابراہیم کے لیے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے ان کے اندر، ان کے دل میں، کہ جب انہوں نے جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کو اس بے آب و گیا صحرا میں بٹھایا اور چھوڑ کے چلے، تو جناب حاجرہ نے سوال کیا تھا کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہا تھا رب ہاذہ البلد، جو اس جگہ کا پروردگار ہے اس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. مطلب یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت بہت اعلیٰ معیار ہے، ہم تو بہت دور ہیں اس سے اور اس کے قریب نہیں پہنچتے، لیکن یہ وہ چیز ہے. یا امام حسین علیہ السلام، اب پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا بلیف ہے، میری تو جتنی عقل نے کام کیا ہے اور جتنا میں نے سمجھا ہے کہ میں اس نتیجے تک نہیں پہنچ پایا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ جذباتی گریہ و زاری تھی اس جگہ پہ اپنے اولاد کی قربانی کے بعد، بلکہ وہ جملہ جو علماء بہت دہراتے ہیں کہ جتنی جتنی قربانیاں ہوتی جا رہی تھیں اور امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا رنگ نکھرتا جا رہا تھا، یعنی آپ کے چہرے پر تازگی زیادہ سے زیادہ نمودار ہو رہی تھی، نہ کہ جو جس طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں کہ کمر شکستہ ہو گئی اور سارے بال سفید ہو گئے اور ایک آہ و زاری اور اداسی والی کیفیت، ایسا نہیں ہے. مطلب یہ پیک ہے، یہ انتہا ہے، یہ انتہا ہے کہ جس جگہ تک انسان جا سکتا ہے اپنی زندگی کو الہی بنانے کے حوالے سے. لیکن یہ سب ہمارے لیے گائیڈ لائنز ہیں کہ تاکہ جس طریقے سے یہاں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں اس بات پر تفکر کرنا ہے سب سے پہلے کہ ہم اپنی زندگی کو حیوانیت سے نیکسٹ لیول پر کیسے لے جائیں گے. ٹھیک ہے, باٹم لائن یہ, یعنی ہم جس طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں اور اس بات پر خوش ہوتے ہیں, یعنی وہ تمام کام کر کے کہ جن میں ہم اور حیوانات مشترک ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی دینی اور خدائی اور الہی زندگی گزار رہے ہیں, یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دیر از اے کوشچن مارک آن دس کنسیپٹ. جو میں نے آداب الصلات کے اندر بھی پچھلی دفعہ اس کو پڑھا تھا اس میں سے, کہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ نکاح میری سنت ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہاں بھائی تو بہت اچھا کام رستہ مل گیا ہمیں. انہیں خود آغا خمینی کے جملے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے کا مطلب ہے کہ اپنی شہوت کو لگام دو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آزاد چھوڑ دو, کہ جو تمہاری شہوت ہر طرف حرام و حلال اور کی قید اور پرواہ کیے بغیر جو بھاگتی پھرتی ہے, نکاح کے ذریعے سے اسے لگام دو, مقید کرو. یہ مقصد ہے پیغمبر کے اس جملے کا, نہ کہ یہ کہ تو دس از دا باٹم لائن. یعنی اس میں ہمیں تفکر کرنا ہے سب سے پہلے کہ ہم اپنی زندگی کو, یعنی ہم اگر غور کریں تو تقریباً یہ کہ ہماری زندگی اسی لیول پر ہے, حیوانیت کے لیول پر ہے, آل دو ایک سوفسٹیکیٹڈ وے میں. یعنی ہمیں اگر لیبل لگایا جائے یا ہمیں اگر کریکٹرائز کیا جائے تو ہم ایک سوفسٹیکیٹڈ اینیمل ہیں, انسان نہیں بنے ہیں ابھی. ٹھیک ہے, انہیں کہ حیوانات وہی کام کرتے ہیں کروڈ وے میں, ہم اسی کام کو کر رہے ہیں ذرا اچھے نفیس طریقے سے. انسان کب بنیں گے, انسانیت کے درجے پہ کب پہنچیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ تفکر, اور یہ شب و روز کا تفکر ہے, دن رات کا تفکر ہے, کہ خدا نے جب یہ سب چیزیں دیں اور ان سب کو نظام کو پیدا کیا اور بالخصوص انبیاء علیہم السلام اور کتابوں کو نازل کیا, فار واٹ؟ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اور جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے علماء کے ہی جملے کہ قرآن کی تعلیم ہے, وحی کا پیغام ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے, جو اس پیکر حیوانی میں تخلیق وجود انسانی کا سبب بنتا ہے. اس بات کو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنا ہے. اچھا, اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ انسان عاقل اگر ایک لحظے کے لیے بھی فکر کرے تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لے گا کہ یہ پورے کا پورا نظام اور اس بساط کا بچھانا در حقیقت کسی دوسری جگہ کے لیے. یعنی یہ بہت لطیف جملہ ہے یہ, کہ اس گھر کو اس لیے بسایا ہے تاکہ کسی دوسرے گھر کے بسانے کا سامان فراہم ہو سکے. بہت لطیف, جی بہت لطیف جملہ ہے. یعنی اس گھر کو اس گھر کے لیے نہیں بسایا ہے, کہ جو انسان عاقل ہے. اور ایک امام خمینی نے بھی ایک حدیث نقل کی ہے, وہ میں پڑھ رہا تھا, امام رضا علیہ السلام کی, بہت ہی عجیب بیان ہے, بہت ہی عجیب بیان ہے, کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو عقل مند ہے وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ عالم غیب میں پائی جانے والی خدا کی نشانیوں کو صرف اس عالم میں ان کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے. امیزنگ ورڈز ہیں, عالم غیب میں جو خدا کی نشانیاں ہیں ان کی معرفت صرف اس عالم میں حاصل کی جا سکتی ہے. تو وہ اس زندگی میں پورا فوکس کس پہ صرف کرتا ہے؟ خدا کی نشانیوں کو درک کرنے میں اور سمجھنے میں. ہمیشہ گرو کرے گی ایمان, یعنی ایمان,
جی, تو یہ اس سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتا؟
دیکھیں نہیں کنٹرڈکٹ نہیں کرتا ہے. بیسیکلی یہاں جو امام علیہ السلام بیان فرمانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ نئی چیز نہیں ملے گی جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں. جو بیج میں اس زندگی میں بو دوں گا وہ فار ایور گرو کرتا رہے گا. معرفت گرو کرے گی, نئی معرفت نہیں ملے گی. سمجھ رہے ہیں؟ جس طریقے سے شفاعت بڑھتی چلی جائے گی نئی شفاعت نہیں ملے گی. یعنی جس نے یہاں شافعین کا ہاتھ پکڑ لیا, دامن پکڑ لیا شافعین کا, کہ جو فرماتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام انبیاء, جو جس کو جو نصیب ہوا, یہاں پر شافعین کا دامن پکڑ لیا, وہ شفاعت ہمیشہ کام آئے گی. قبر میں بھی کام آئے گی, برزخ میں بھی کام آئے گی, محشر میں بھی کام آئے گی, آخرت میں بھی, ہر جگہ کام آئے گی. وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ معرفت ہو یا شفاعت ہو, اس کا بیج یہاں پہ بونا ہے, حاصل یہاں پہ کرنا ہے, گرو فار ایور کرے گی.
اس کی اگر ایگزامپل لیں کہ اگر ایک نان بلیور ہے, جب اس کے سامنے ہیئر آفٹر سے پردے ہٹ جائیں گے تو وہ اس بیج کو یا اس معرفت کو حاصل کرنے کے قابل نہیں رہے گا ایون دو کہ پردے ہٹ جائیں.
ہاں, یعنی پردے ہٹنے کا, پردے جیسے خدا فرما رہا ہے کہ من کانا فی ہاذہ اعما فہو فی الآخرۃ اعما, کہ جو اس جگہ پر, اس جگہ پر حاضحی, اس جگہ پر اندھا تھا, من کانا جو تھا حاضحی اس جگہ پر اندھا, فہوا فی الآخرت اعما, بس وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. یعنی پردے ہٹنے کی وجہ سے اس کا اندھا پن کی اور نہیں ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پرتے ہٹ جائیں گے, ذات کا اندھاپن کی اور نہیں ہوگا. یعنی یہ آخرت کے عجیب بیانات ہیں کہ آخرت جو ہے نا وہاں پر جو کمپلیکشن ہے وہ دنیا کی طرح نہیں ہے. یعنی پردے ہٹے ہوئے ہونے کے باوجود بھی نابینا ہے, ذاتن نابینا ہے.
اس جملے کو اسے کیسے دیکھیں گے؟ مثلا کوئی چیز یہاں پہ بو کے, مثلا وہ اپنے ساتھ ایک لے کے جا رہا ہے, خدا کی ایک معرفت کو لے کے جا رہا ہے, پھر خدا کی ملاقات بھی الٹیمیٹ ہے, لقاء اللہ جس کو.
جی جی جی.
تو وہ جو معرفت کا صرف ایک پورشن لے کے جا رہا ہے تو وہ خدا سے صرف اس معرفت کے حساب سے ملاقات کر سکتا ہے.
بالکل بالکل.
باقی خدائی تو اس کی نظر میں پھر بھی نہیں آ پائے گا.
ہاں, وہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا دیکھیں, دیکھیں دیکھیں. جی جی, وہ بالکل درست ہے. نہیں, بالکل درست ہے. اور اس میں نہیں, علماء لقاء اللہ یہی, لقاء اللہ یہی ہے کہ تم جتنے اسما کو حاصل کر پاؤ گے اتنے ہی اسما کے حوالے سے خدا سے ملو گے.
یہاں پہ تو پھر ایک اور چیز پیدا ہو رہی ہے نا حیدر بھائی, کہ میں کچھ بھی کر لوں اس دنیا میں, میں آئمہ معصومین اور نبی کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتا اس معرفت پہ. تو یہ تو میرے ساتھ جاتی ہوگی.
دیکھیے, اب اس میں پھر بہت سارے دیگر مباحث ہیں کہ جو ہمارے لیے سو فیصد کلیئر نہیں ہے. اس لیے کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان صرف اپنی ایٹرنل لائف کا مقدمہ بناتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پریفیس لکھتا ہے. یہ لائف بعد میں کیسے گرو کرے گی ہمارے لیے تقریباً ان نون ہے.
ہم تو اس حدیث پہ بحث کر رہے ہیں, مطلب اس پہ ہم.
کس پر؟
جو ابھی آپ نے
یہ آیت, آیت ہے نہیں,
آیت
کہ جو دنیا میں اندھا ہے.
نہیں نہیں نہیں, وہ جو امام رضا کے حوالے سے, ہاں, جو اپنی معرفت جتنی لے کے جائے گا اس کو گرو کرے گا, نئی چیز نہیں لاک پائے گا.
ہاں,
تو میں اس پہ سوال
یہ نہیں کہ اس, جی,
کہ پھر تو مثلا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں میں کیا کروں, میں تو ایک عام انسان تھا, نبی اور امام کے لیول پہ میں جا ہی نہیں سکتا, کسی بھی صورت نہیں جا سکتا.
نہیں, مگر آپ بیچ تو ہو سکتے ہیں.
لیکن اس میں, اس میں دیکھیے, اس کے اندر نہیں, اس کے اندر بہت ساری دوسری چیزیں بھی آتی ہیں. اور اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے نا, وہ ولایت کا ہے. یعنی کہ اس کی ایک مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کچھ روایتیں ہیں نا, کہ امام حسین علیہ السلام کے اور کربلا کے حوالے سے بھی, یا پیغمبر اکرم کے حوالے سے بھی, کہ جس میں کہ آپ نے فرمایا کہ فار ایگزامپل یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے ہے جنت میں, اور امام حسین علیہ السلام نے بھی کہ تم لوگ. یہاں پر جو خدا نے ہمیں ولایت دی ہے نا, یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس پر کو ہم بہت دقت کے ساتھ سمجھیں ولایت کو. ایک شخص ہے جس کا اپنا ظرف ایک گلاس کے برابر ہے, لیکن ولایت اس کو یہ اپرچونیٹی فراہم کرتی ہے کہ وہ سمندر بن جائے. اس کی اپنی کوشش اس کو یہ اپرچونیٹی نہیں دیتی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک ظرف جس کا صرف ایک گلاس اور ایک پیالی کے برابر ہے, وہ خود چاہے کچھ بھی کر لے, وہ ایکسپینڈ نہیں ہو سکتا اس جگہ پہ. لیکن ولایت مینس کنیکشن, ولایت مینس محبت, قربانی. کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے حوالے ان 60-70 افراد نے اپنی زندگیاں دے دی, یعنی کہ اگر آپ کربلا کو دیکھیں تو اس عنوان سے کہ ان 60-70 افراد نے اپنی زندگیاں امام حسین کو دے دی کہ آپ جو چاہے کریں اس کے ساتھ. یعنی اگر ہم اس کو اس میں کہ دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ انہوں نے کہا اب آپ جو چاہیں کریں, یعنی آپ ہمیں کٹوا دیں, مروا دیں, کچھ کر دیں, ہمیں ہمارے گھر والوں سے جدا کر دیں, وی آر ود یو. ٹھیک ہے, یہ اصل ولایت یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام افراد کی اپنی ذات کوزے جیسی تھی امام حسین سے ملنے سے پہلے, اس ولایت کے نتیجے میں سب سمندر سے مل گئے. ٹھیک ہے, اس لیے یعنی کہ جب ائمہ علیہ السلام اتنی بات کرتے ہیں نا, ہماری طرف آؤ, ہماری طرف آؤ, ہمیں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی نعوذ باللہ کسی شخصیت پرستی کی بات ہو رہی ہے, ان کے پاس نہیں جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ. یہ نہیں ہے, یعنی اور اسی وجہ سے ہمیں خود نبی اور امام کے حوالے سے اپنے نظریات کو بہت زیادہ ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. میں اسی لیے چاہ رہا تھا کہ ہم ولایت و نبوت اور امامت پہ بہت اچھے طریقے سے دقت سے بحث کریں, کہ یہ اس طریقے سے بالکل بھی نہیں ہے. یعنی ہم یہ سوچتے ہیں مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام پر ان مصائب کی وجہ سے قلب امام حسین علیہ السلام مروب ہو جائے گا. اگر ہم وہی عرش کے معنی کو جانتے ہیں, وہ قلب جو عرش الہی کو اٹھانے کے قابل ہے, یہ مصائب دنیاوی اس کو متاثر کر سکیں گے. بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے ریکٹیفائی کرنے کی معصوم کے حوالے سے, اور ولی اولیاء جنہیں جن کو خدا نے نمونہ ولایت بنایا, جن کو خدا نے عصمت و طہارت عطا کی, وہی ہماری الٹیمیٹ اور شاید اونلی ہوپ ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے, ہماری مثال اتنی 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 سی ہے. ہم اگر اپنی ذات میں کچھ بھی کرتے رہیں گے کہیں بھی نہیں پہنچیں گے. یعنی ہمیں پہلے ہی اپنا استعفیٰ لکھ کے خدا کو دے دینا چاہیے کہ اگر آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا, مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں یہ سب کر لوں گا, آئی ایم ویری سوری, میں کبھی بھی نہیں کر سکوں گا, میں نے اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا ہے, میں جانتا ہوں میں کیا ہوں.
اور آپ نے جس طرح کی وہ آیت پڑھی تھی کہ ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ بلایا ہے,
جی یہی یہ
کو اگر سمرائز کریں کی بات کو, ولایت الہی, ولایت امامت جو ہے وہ لقاء اللہ سے انٹر کنیکٹ,
وہی
یعنی
میں اس کو تھوڑا سا یوں کہہ دوں کہ میں خود اکیلا خدا سے ملاقات کروں, اور میں امام حسین علیہ السلام کی ولایت میں خدا سے ملاقات کروں. زمین اور آسمان کا فرق ہے. یعنی یہ اسی مثال کو میں دے رہا ہوں کہ وہ ایک گلاس کا پانی اور گلاس کا پانی سمندر میں مل جائے تو آپ اس کو الگ نہیں کرتے, الگ نہیں کر سکتے.
اب کلاس یہ کمپلینٹ کرے کہ میں کیا ملوں خدا سے جا کے, کہہ رہا ہوں کہ سمندر کے ساتھ مل جائے,
یہ بات ہے. اس لیے ہاں, لیکن یعنی وہی چیز ہے کہ امام حسین اور یہ چیز اگر آپ چاہیں کبھی, یعنی بعض اوقات یہ کیفیات آتی ہیں انسان پر اگر خدا رحمت کرے, کہ تو مجلس میں اس چیز کو محسوس کیا تھا الحمدللہ, کہ جیسے اگر پڑھ رہے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام روضہ رسول پر تشریف لے گئے مدینے سے جانے سے پہلے, یعنی انسان کو اس طریقے سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ آئی ایم اراؤنڈ دیئر. اور جو امام حسین علیہ السلام اس وقت فیل کر رہے ہیں, شاید اس کی کوئی رمق میرے نفس میں بھی پڑ رہی ہے. یعنی بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو امام حسین خدا کے حوالے سے محسوس کر رہے ہوں گے, جو اس ولایت میں کنیکٹڈ ہے, وہ بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں. یعنی اس کی مثال کیا ہے کہ پیغمبر اکرم معراج پہ تشریف لے گئے, واپس آئے, تو جو روایت ہم پتہ نہیں کس لحاظ سے لے لیتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب امام علی علیہ السلام قلب پیغمبر سے بلا فصل متصل ہے. جو کچھ نفس سے پیغمبر محسوس کرے گا وہ آٹومیٹیکلی امام علی علیہ السلام کا نفس پائے گا اس چیز کو. تو اب ہمیں کس چیز کو زیادہ سے زیادہ پیوریفائی کرنے کی کوشش کرنا ہے؟ اپنی ولایت کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی ولایت میں خالص سے خالص تر ہوتے چلے جائیں, کیونکہ پیغمبر اکرم ہمیں یہ دو چیزیں دے کے گئے ہیں. رسول پاک یہ دو چیزیں دے کے گئے ہیں کہ یہ دو چیزیں ان کا دامن تھام لو گے, یہ تمہیں لے کے آئیں گی میرے پاس حوض کوثر. یعنی الٹیمیٹلی حقیقت محمدی ہے, لیکن حقیقت محمدی تک پہنچانے کے لیے قرآن اور اہل بیت ہیں. اس بات کو درک کرنا ہے زندگی میں. جو بھی شخص ہم میں سے یہ محسوس کرتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا, میں علم حاصل کر لوں گا, میں نمازیں پڑھ کے باکمال ہو جاؤں گا, تو وہ وہی ہے, وہ وہی پیالی اور کوزے کے اندر بند ہے. نہیں, وہ سمندر جسے خدا نے ہمارے سامنے رکھا ہے, یہ سمندر نبی اور امام کی ذات ہے. اس سے اپنے کو متصل کرو, اس تک پہنچو, اس کے اور اپنے درمیان جو ریزسٹنسز ہیں ان کو ختم کرو, جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرو. کیونکہ یہ تعلیم قرآن ہے جو خلقت انسان ہے, یہ ولایت اہل بیت ہے جو انسانوں کی بلندی کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال تفکر, اور تفکر میں جو ایک اور بہت اہم بات تھی, قرآن شریف میں 5-10 منٹ لیتے ہوئے, کیونکہ یہ میرا انٹینٹ ہے کہ اس میں قرآنی آیات کو بھی تھوڑا سا شامل کیا جائے, کہ تفکر کے حوالے سے جس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں, یاد دہانی کراتے ہیں کہ سب سے زیادہ یاد رکھنے والی بات وہ کیا ہے, دنیا کی زندگی کی بے ثباتی. یعنی جس تفکر میں جس بات کو بار بار دہرایا جانا ہے
اپنے,
ہاں یعنی سب سے مشکل کیا ہے, اور سب سے عجیب بات ہے کہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہوئے مشکل ہے. اس میں میں ایک دو آیتیں آپ کے سامنے سے, سورہ ابراہیم کے آخر میں قیامت کا ذکر ہے. خدا فرماتا ہے کہ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, کہ اس بات کو گمان بھی نہ کرنا کہ اللہ اس سے غافل ہے جو ظالم کام کر رہے ہیں. تمہیں زمین میں یہ بہت کچھ اٹھتے ابھرتے بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, گمان بھی نہ کرنا کہ خدا ان کے اعمال سے غافل ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, بے شک ہم ان کو مؤخر کرتے ہیں, مہلت دیتے ہیں اس دن کے لیے کہ جس دن نظریں پلٹ جائیں گی. نظریں پلٹ جائیں گی میں ایک اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت کیا ہے. ابھی اس کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں, یہ دنیا کے زرق و برق و زیب و زینت کو دیکھ کر اس کی اصالت کو سمجھ رہے ہیں. مہتعین مقنعی رؤوسہم, اس دن یہ کس حالت میں آئیں گے, ان کے سر آگے نکلے ہوئے ہوں گے, اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم, ان کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یعنی یہ اشارہ کس طرف سے ہے کہ ان کی نظر پلٹ کے واپس نہیں آئے گی, جسے ہم کہتے ہیں نظروں کا پھٹے کا پھٹا رہ جانا. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا, اور ان کے جتنے بھی ایمبیشنز تھیں, جتنے بھی آبجیکٹیوز تھے, سب کا سب ہوا ہو گئے, نتھنگ ریمینس. اس حالت میں یہ آئیں گے یہ ظالمین ہمارے پاس. وَأَنذِرِ النَّاسَ, اور ڈراؤ اے پیغمبر انسانوں کو. یوم یعتیہم العذاب، جب عذاب ان کے پاس آئے گا، فیقول الذین ظلموا، اور اس وقت ظالم یہ کہہ رہا ہوگا، یعنی یقول کا مطلب ہوتا ہے کہ سینگ کنٹینوسلی، یعنی اس کی زبان پر مسلسل یہ جملہ آ رہا ہوگا، ربنا اخرنا الى اجل قریب، کہ اے ہمارے رب ہمیں ایک تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت دے دے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کر لیں، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا اس سے پہلے تم ہی وہ نہیں تھے جو قسمیں کھا کھا کے یہ کہتے تھے کہ تمہاری سلطنت کو کبھی زوال نہیں آئے گا، اب جب ہمارے پاس پہنچے تو اب کہہ رہے ہو کہ اب ہمیں تھوڑی سی مدت دیتے ہیں، تھوڑی سی مہلت دے دیں کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی اتباع کر لیں، وَسَّكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم انہی گھروں میں سکونت اختیار کرتے ہو جن گھروں میں تم سے پہلے وہ لوگ رہ گئے کہ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی گناہگار تھے، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور ہم نے تم پر روشن کر دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی ہم کبھی اس بات پہ غور کریں اس جگہ پر ایک جنریشن پہلے، دو جنریشن پہلے، تین، کس طریقے سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کہ تم انہی گھروں میں ہو، انہی مقامات پر ہو جن میں وہ سب لوگ زندگی گزار گئے جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی نفسوں پر ظلم کرنے کا مطلب اس پیغام کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے نبیوں کے، اور تم پر ہم نے روشن کر دیا، کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس طریقے سے ان گھروں سے، ان کے اموال سے، ان کی اولاد سے ان کو جدا، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تمہارے لیے ان کو مثالیں بنا دیا، تو ہم کسی اور کے لیے مثال بن جائیں گے، قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کے ساتھ گیمز پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ خدا کے پاس ان کے تمام مکر موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو اس جگہ پہ تفکر کا جو مرحلہ ہے وہ کیا، کہ انسان اس بات میں تفکر کرے کہ واٹ ہیپنز ان دس لائف الٹیمیٹلی ٹو ایوری ون، تو پہلی چیز کیا ہے جہاد بن نفس میں، متفکر اور متوجہ ہونا ان حقیقتوں کی طرف سے، زندگی کیوں ہے، نبی کیوں ہے، کتاب کیوں ہے، اور اس زندگی میں بے ثباتی اور ناپائیداری کیوں ہے، اور کسی انسان کے لیے یہاں پر ٹھہرنا اور ان نعمتوں سے ابدی اور دائمی لذت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ بھی نماز اللہ